سورة التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. گھریلو زندگی کی پیچیدگیاں، گھریلو زندگی کے مسائل صرف عام انسانوں کے مسائل نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں جو نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب ہیومن بینگز ہوتے ہیں اور ہمارے اندر نفس بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، پھر شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے، پھر لوگ بھی ہیں، پھر ہم دوسرے انسانوں کو دیکھ کر بھی بعض اوقات خود پہ غم کھانے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر گھریلو معاملات کو بعض اوقات بہت پیچیدہ بنا دیتی ہیں. شوہر بیوی کے تعلقات میں بعض اوقات مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. یہ بالکل نارمل اور ایک نیچرل چیز ہے. اس پر کبھی انسان کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس پریشانی کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں اور کچھ اور نہ کر سکے. ان کو نارمل طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اور اصل چیز ہے تقوی اور اللہ سے رجوع اور صبر اور توکل، اور اسی سے ساری توقعات کو وابستہ کرنا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ ازواج تھی، اور جہاں ایک سے زیادہ بیوی ہوتی ہے وہاں پر مختلف طرح کی آپس کی چپکلشیں اور ایک دوسرے سے جیلسیز بھی چلتی رہتی ہے. یہ بھی بالکل نیچرل اور ہیومن فیکٹر یہاں بھی کام کرتا ہے. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ ازواج میں سے ایک زوجہ کے پاس کہیں سے کوئی شہد آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا شروع کیا، تو آپ تھوڑا ٹائم ان کے پاس زیادہ سپینڈ کرنے لگے، جس پر دوسری ازواج کو قدرتی طور پہ تکلیف ہوئی. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس شہد سے دور کر دیا جائے. وہ اپنے طریقے میں کامیاب ہو گئی. آپ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً مداخلت کی کہ نہیں، بیویوں کی خوشی کی خاطر تم اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی حیثیت ویسے بھی دوسری تھی. اگر آپ شہد کو حرام کر لیتے اپنے اوپر تو آج ہم میں سے کوئی شہد استعمال نہ کر سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ رحمت ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اس نے نبی کو بھی نہیں دیا، وہ اپنے ہاتھ میں رکھا. اور اگر کسی بھی نبی نے کبھی کچھ اپنے لیے حرام کیا تو اللہ نے اس میں مداخلت کر کے اس حکم کو لوگوں کے لیے تنگی سے نکال کر آسانی کا ذریعہ بنا دیا اور اس کو حلال قرار دیا. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم. اللہ نے تمہارے لیے قسموں سے نکلنے کا طریقہ، ان کو حلال کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان زندگی میں غصے میں آ کر کسی نہ کسی چیز پہ ایسے قسم کھا لیتا ہے، مثلا فلاں سے بولوں گا نہیں، یا چیز کھاؤں گا نہیں، یا یہ تو میں کبھی کروں گا ہی نہیں. اور پھر جب ہوش میں آتا ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے تو ریگریٹ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی بندہ مومن کو اس ریگریٹ سے باہر نکالتا ہے کہ تم اس غلط وعدے کو ختم کرو، چاہے میرا نام لے کے قسم کھائی ہے، چلو کچھ کفارہ ادا کرو اور وہ کام کر لو کہ جو کرنا چاہیے، جس کے کرنے میں فائدہ ہے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی چپکے سے، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، یعنی بات وہ دل میں رکھ نہ سکی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم جو راز اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے اور کسی سے شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کو قسمیں دیتے ہیں اور پابندیاں لگاتے ہیں کہ کسی اور سے نہیں کرنا، تو عام طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ اپنا راز خود نہیں سنبھال سکے تو کوئی اور آپ کے لیے کہاں سنبھالے گا. بہرحال یہ بھی بہت نیچرل سی بات ہے. اور شوہر بیوی کے درمیان بہت سی باتیں راز کی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اس لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا کلوز ہونا چاہیے، اتنا قریب ہونا چاہیے کہ کسی تیسرے کو وہاں مداخلت کی جرت نہ ہو، اور مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ تیسرا بیچ میں آتا ہے تو عموماً تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور ہر وہ کوشش ابلیسی کوشش ہے، ابلیس کی پیروی ہے، جس میں کوئی بھی شخص، خواہ وہ والدین ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے کوئی دوست رشتہ دار یا کوئی دنیا کا اور انسان ایسا ہو کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان کسی بھی قسم کی رفٹ پیدا کرے، شوہر کو بیوی کے خلاف یا بیوی کو شوہر کے خلاف بہکائے، یا بلا وجہ کی ایسی نصیحتیں کرے کہ جس کے نتیجے کے طور پر دونوں کے تعلقات خراب ہوں. ایسا کرنا اللہ کو ناراض کرنا اور شیطان کو خوش کرنا ہے. انسان شادی اسی وقت کرتا ہے جب اس کو کچھ عقل ہوش ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی تو شادی نہیں کی جاتی، جب بچے میچور ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کم سے کم مداخلت کریں تاکہ وہ اپنے معاملات کو آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہوتا ہے کہ بات بات پر بیوی کی یا شوہر کی کوئی برائی کر دینا، کیونکہ دونوں طرف سے عام طور پر ہو جاتا ہے، ان کی برائی بیان کر دینا، اور اس سے شوہر یا بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی قدر ختم ہونے لگتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات والدین یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بیویوں کو یا شوہر کو وہ اگنور کرنے لگتے ہیں، یا ان کے ساتھ زیادتی ہونے لگتی ہے، ان کے حقوق میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان صرف اپنے بچوں کی یا کسی انسان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے تو یہ سراسر خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی کے معاملات میں، خصوصاً کسی کے ازدواجی معاملات میں کم سے کم مداخلت کریں گے تو آپ خود بہت سکھ میں رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی شیئر نہیں بھی کرنا چاہتا تو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی خود آپ سے آ کر کوئی ایڈوائس لینا چاہے یا کوئی بات آپ سے پوچھے تو پھر اور بات ہے۔ ادروائز اس تعلق کو خراب کرنا اور اس تعلق کے بیچ میں آنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ آپ نے کسی بیوی کے ساتھ ایک راز کی بات کی، انہوں نے وہ راز ظاہر کر دیا، اور اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کی اطلاع دے دی، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ راز کھل گیا ہے، آگے بات چلی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ یہ ایک نوبل مین کا کیریکٹر ہوتا ہے کہ جب کسی کی غلطی دیکھتا ہے تو ضرورت کے تحت احساس بھی دلاتا ہے لیکن کچھ چیزوں کو اگنور بھی کر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بھی خوبصورتی لانے کے لیے اور ویسے بھی کسی بھی ریلیشن شپ میں یہ ایک بہت زبردست نسخہ ہے۔ کیا؟ کہ اگر آپ کو کسی کی غلطی بتانی ہو تو ضرورت کی حد تک بتائیں اور باقی کو اگنور کر دیں، یعنی بہت پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے اور بار بار احساس نہیں دلانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی اور 10 سال پہلے کی تو ہر دوسرے دن اس کو لے کے بیٹھ گئے، وہ تمہاری ماں نے میری دعوت کی تھی تو فلاں چیز نہیں پکائی تھی تو تم اب مجھ سے کیا مانگتی ہو، کہ میں تو تم کیا سمجھتی ہو، میں تمہیں کیا کھلاؤں گا، میری جو تم نے عزت کرا دی تو کافی ہے میرے لیے، اب مجھ سے بھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ڈائلاگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن نوبل مین نوبل ویمن ایسی بولی نہیں بولتی، کیونکہ یہ اخلاق کے منافی ہے۔ اور ایک غلطی کی بار بار تکرار جو ہے اور دوسرے کو اتنا احساس دلانا، اتنا گلٹی کر دینا کہ وہ پھر بالکل ہی کٹ کے رہ جائے، تو یہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جتنی دفعہ کسی پہ تیر چلاتے ہیں اس کا ریاکشن کس کو دیکھنا پڑتا ہے؟ کون دیکھتا وہ شکل؟ آپ کے تانے کے بعد، آپ کے ہرٹ کرنے کے بعد جب دوسرے کی شکل سوئی ہوئی یا مردہ یا بیزاری والی آتی ہے تو وہ بھی آپ ہی کو منظر ملاحظہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ منظر کم سے کم دیکھا جائے، تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اور واقعی یہ کامنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے سوچنا شروع کیا، کیونکہ فرشتے ہر بات لکھ رہے ہیں تو مجھے بھی سوچ کے بولنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی فائدہ نہیں یا بول کر نقصان ہو رہا ہے تو ایسی باتیں بولنے سے ہی پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بہت سارا وقت بچ جاتا ہے جو زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں گزارا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے کچھ خبر دی تو بیوی نے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے بتا دیا، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سے پوچھا جائے اچھا میری یہ بات بتا دی کسی کو تو اچھا کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو ایک طرح سے ایک وارننگ کے انداز میں فرماتے ہیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھے راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ ازواج مطہرات، اتنا چیلنجنگ انداز ہے کہ توبہ کرو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھیے کہ اگر ازواج مطہرات نبی کے گھر والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی یہ معاملہ کر رہے ہیں اور اس طرح تلقین کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، آپ کا مقابلہ کیا، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان، اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. کیونکہ بعض اوقات ازواج آپس میں اکٹھی ہو جاتی تھی آپ سے کوئی مطالبہ کرنے کے لیے, تو وہ ایک گروپ بن جاتا تھا. اب دیکھیں 9 لوگوں کی تو اچھی بھلی جماعت ہوتی ہے. تو اس پر فرمایا کہ تمہارا جتھا کمزور ہے, اس کے مقابلے میں دیکھو مقابلہ تم کس سے کرے, کس کو تنگ کرنے جا رہی ہے, کس کو ستاؤ گی. اگر تم نے نبی کو ستایا تو پھر تمہارے لیے کوئی اچھی بات نہیں. سورۃ الاحزاب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو ایک طرح سے احتساب کیا گیا, کیونکہ بعض اوقات بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر سختی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اور وہ بھی انسان کے فائدے میں ہوتا ہے, کیونکہ نرمی سے بعض اوقات انسان وہ بات سمجھتا نہیں, اور ہر بات کو سختی سے کرنا بھی درست نہیں. کبھی ونس ان اے وائل اگر کسی ایک بات کو اسٹرکٹلی یا فرملی کہا جائے تاکہ وہ شخص اپنے نقصان سے بچ جائے اور دوسرے کا بھی نقصان نہ کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عام مردوں سے کہیں اونچی ہے, ان کی ذمہ داریاں عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور پریشان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مشن ہے آپ کا اس میں نقصان کرنا, کہ جو آپ تعلیم اور دین کی خدمت کا جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو ڈسٹرب کر کے آپ سے اس کام کی کوالٹی کم کرانا ہے. لہذا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی زیادہ فرم لہجے میں یہ بات فرمائی کہ اگر تم مددگار نہیں بنو گی تو پھر دیکھو اللہ اور جبریل اور صالح مومن سب آپ کے مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. کیا خوبیاں ہوں گی ان کی؟ مسلمات, مؤمنات, قانتات, تائبات, عابدات, سائحات, سیبات و ابکارا. سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, فرما بردار, توبہ گزار, عبادت گزار, روزہ دار, خواہ شوہر دیدہ ہو یا باقرہ. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. صرف ان کے کھانے پینے کی فکر نہیں کرو بلکہ ان کو آگ سے بچاؤ, ان کی تربیت کی فکر بھی کرو. کیسی ہے وہ آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی کوئی معمولی آگ نہیں ہے, وہ بہت سخت قسم کی آگ ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس پر نہایت تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. یعنی جب وہ لوگوں کو ماریں گے اور جہنم میں پھینکیں گے اور لوگوں کی چیخیں سنیں گے تو ان کے دل میں کوئی ترس نہیں آئے گا, وہ قطعاً اس سے متاثر نہیں ہوں گے. یوں لگتا نا جیسے کوئی روبوٹ ہو اور اسے کوئی کام کرنے کو کہہ دیا جائے اور بغیر احساسات کے وہ کرتا چلا جائے, جس سپیڈ پہ آپ اسے کہیں اسی کے ساتھ کرتا جائے. فرمایا کہ تم آگ سے بچو. کس کو کہا جا رہا آگ سے بچو؟ ایمان والوں کو. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, نماز روزہ کر لیتے ہیں اور خود اپنا دین بھی پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سب کچھ کافی ہے, ٹھیک ہے. نہیں, صرف اپنی نہیں بچوں کی بھی فکر کرو, وہ کدھر کو جا رہے ہیں. اور یہ ایمان والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس کی فکر نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں ان فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے جو اللہ کا حکم مانیں گے اور تمہاری نہیں سنیں گے. یا ایہا الذین کفروا, اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا, لا تعتذروا اليوم, آج معذرتیں نہ کرو, آج بہانے نہ کرو, ایکسکیوزز پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ, سچی توبہ, ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ اس کام کی طرف نہ لوٹو. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے, یعنی پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. کیونکہ عام طور پر جب اولاد کے بارے میں کوئی بھی بات آتی ہے گھر والوں کے بارے میں تو ہم سب کو ریگریٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق نہیں دیا, بچے بڑے ہو گئے اب وہ سنتے نہیں ہیں, اب کیا کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ قصور تو ہمارا بھی تھا نا. حل کیا ہو؟ اللہ نے سولوشن دے دیا، توبہ کرو، سچی توبہ. اور پھر توبہ کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کام کی اصلاح کا طریقہ سوچنا ہوتا ہے کہ اب جس بھی ایج میں ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ان کی اچھی تربیت کی فکر کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے ایسے مواقع لاؤ، فراہم کرو، ایسی مجلس، ایسی کمپنی، ایسی چیزیں ان کو مہیا کرو کہ جس سے ان کے عادات میں تبدیلی آئے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہو تاکہ تم پر ذمہ داری نہ رہے، تم اپنی ذمہ داری نبھا جاؤ. اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، وہ یدخلکم جنات، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار. اب دیکھیے کہ ہر سورت کے اندر احکامات کے بعد خوبصورت انجام کی خوشخبری ہے کہ اگر تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے، کام کرو گے، تو اللہ تمہیں تمہاری ساری تھکاوٹیں اور تکلیفیں وہاں دور کر دے گا، پرسکون ٹھکانہ دے گا رہنے کو، ہر طرح کی عیش و عشرت ہوگی. کیونکہ بہت دفعہ مشکلات اس وقت ہوتی ہیں جب ہم دنیا کے حسن میں کھو جاتے ہیں، اس کی تلاش میں بھاگتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور آخرت کو بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے پرپز آف لائف سے غافل ہو جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال کے ہوش ملاتے ہیں کہ کچھ کرو. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. کیونکہ اگر کوئی شخص دنیا میں نیک ہوا اور اس نے اپنی اولاد کے لیے بھرپور کوشش کی کہ وہ بھی نیک ہو، لیکن پھر بھی اولاد نہیں مانی، تو قیامت کے دن اللہ اس بندہ مومن کو رسوا نہ کرے گا اولاد کی وجہ سے. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے بچے اچھے نہ نکلے تو ہر ایک بچوں سے زیادہ آپ کو بلیم کرتا ہے کہ کیسی تربیت کی تھی اس نے، ماں کا ہی قصور ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا. اگر آپ نے اپنی کوشش کر لی، آپ نے محنت کر لی، آپ نے فرض ادا کر دیا، اور اس کے بعد پھر بچے نہیں سنتے یا ماحول کے اثرات میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کی پوچھ نہیں. اللہ اس دن رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیونکہ سورۃ الحدید میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافقین سے ان کی روشنی لے لی جائے گی، تو اہل ایمان پریشان ہوں گے کہ یا رب کہیں ہمارا نور نہ چلا جائے، کیونکہ اس دن سخت اندھیرا ہوگا. ہر ایک کا نور اپنا ہی نور ہوگا. جیسے آپ مثلا سفر پہ جاتے ہیں نا، تو ہر ایک اپنا کھانا خود لے کے جاتا ہے. اب تو خیر بہت سے ایسے انتظامات بھی ہو گئے، جہاز میں بھی کھانا مل جاتا ہے، ٹرینز میں بھی مل جاتا ہے، رستے میں بھی ریسٹورانٹس ہوتے ہیں. لیکن اس دور کا تصور کیجئے کہ جب ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، تو سفر پہ جاتے ہوئے سب اپنا بندوبست خود کر کے جاتے تھے. تو اسی طرح ہم بھی آخرت کے ایک سفر پر ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنی اپنی روشنی الگ اپنی ہی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. دنیا میں تو اگر آپ ایک بندے کے پاس ٹارچ ہو تو سب اس کی روشنی میں اندھیرے رستے سے پار ہو سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، لیکن وہاں ہر ایک کے لیے اپنی روشنی ہے. سوچئے آپ اپنی روشنی کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. روشنی بڑھانے کے لیے صرف اپنی ذاتی عبادات کافی نہیں، اس نور کو آگے لے جائیے. جہاں جہاں جتنا جتنا نور پھیلتا جائے گا، وہ سارا آپ ہی کے فائدے میں ہوگا، آپ ہی کو کام آئے گا. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، یعنی ان کا سخت احتساب کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی جنگ تو نہیں کی تھی، لیکن فرمایا کہ اب ساری حجت تمام ہو چکی، ایسے لوگوں کو مزید رعایت اور گنجائش دینے کی ضرورت نہیں. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دیکھیے کہ فرم رویے اور سختی کی آیات پڑھ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ اب ہمیں ایک لائسنس مل گیا کہ ہم جس کے ساتھ جی چاہیں سختی برتنا شروع کر دیں. منافقین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ کون کون منافق ہے، ہم میں سے کون ایمان والا اور کون منافق. ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ آپ فوراً کسی کی چھوٹی سی بات پر کہ اس نے مثلا وعدہ نہیں پورا کیا تو یہ لازماً منافق ہے، اور اس پر اس کو سخت باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ حکم اس وقت دیا جا رہا ہے جب ساری حجتیں تمام ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو رہا تھا. اس وقت ان کو ایک طرح سے جھٹکا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے پاک سے باز نہ آئے تو اللہ کا پیغمبر تمہاری خبر لے گا کہ شاید وہ اسی طرح ہوش میں آ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط، اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، شوہروں سے خیانت کی۔ ان کی خیانت شوہروں کے یعنی پیغمبروں کے مشن میں خیانت تھی، لیکن یاد رکھیے کہ جو عورت بھی اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتی ہے۔ شوہر سے خیانت کیا ہے کہ نکاح تو شوہر کے ساتھ ہے لیکن دوستی کسی اور مرد کے ساتھ ہے، بیوی کسی کی ہے اور دل کسی اور کا لبھا رہی ہے، کھلاتا پلاتا اسے کوئی ہے اور وہ کسی اور کی وفادار بنی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ خیانت انسان کے حق میں بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ انبیاء کی بیویاں اس طرح کی خیانت نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی خیانت کیا تھی کہ انہوں نے مشن کے کام میں خیانت کی۔ مثلا لوط علیہ السلام کی بیوی نے فرشتوں کی آمد پر قوم کو بتا دیا کہ نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، پیغمبر اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے جب انہوں نے خیانت کی۔ بہت سے لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہمارے عمل نہ بدلے تو نبی کی سفارش بھی مشکل ہوگی۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، دنیا میں تو تم پیغمبروں کے گھر میں رہتی تھی لیکن مرنے کے بعد راستے الگ ہیں، الگ الگ، کیونکہ دنیا میں دل الگ تھے۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے یعنی اس کے ظلم سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی لیکن ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، حق کی بات سنتے ہی قبول کر لی، لیکن شوہر بہت بڑا ٹائرنٹ تھا، بہت بڑا ظالم تھا، لیکن انہوں نے اس کے ظلم کی وجہ سے اپنے ایمان کو نہیں ختم کیا، صبر کے ساتھ وقت گزارا اور ایمان پہ قائم رہی۔ حالانکہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ان کو سخت سزا دیتا تھا، بعض وقت ہاتھ میں کیل ٹھکوا دیتا تھا اس وجہ سے کہ تم ایمان کیوں لائی ہو، لیکن وہ ایمان سے باز نہیں آتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو اپنا ایمان شوہروں کے حوالے نہیں کرنا یا اپنا عمل شوہروں کے تابع نہیں کرنا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تو انسان کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں کہ میرے شوہر کو پسند نہیں تھی اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ نہیں، آپ اپنی قبر میں جائیں گی اور وہ اپنی قبر میں، دنیا میں ان کے حقوق دیتے رہیں لیکن آخرت کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانیں، کیونکہ جہاں اللہ کی خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آسیہ بنت مزاحم کا طریقہ کار کیا ہے، آخرت کا گھر مانگ رہی ہیں کہ مجھے دنیا میں فرعون کے محلات سے کوئی دلچسپی نہیں، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اپنے پاس دلچسپی کس چیز میں ہو گئی، دنیا سے زیادہ آخرت میں۔ ورنہ بہت سے لوگوں کو تو شوہروں کا سٹیٹس اور دنیاوی فائدے جو ہیں وہ اتنے بھاتے ہیں کہ وہ ہر غلط کام ان کے کہنے پہ کیے چلے جاتی ہیں۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ شرمگاہ کی حفاظت ایک کنایہ ہے کس سے، حیاداری اور پاک دامنی سے، کہ انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی تا حیات حفاظت کی، بچپن میں جوانی میں کسی قسم کے غلط کام کا کسی حرکت کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اب دیکھیے کہ یہاں مریم علیہ السلام نے کتابوں کی تصدیق کی اور فرما بردار تھی، یعنی صرف تصدیق نہیں کی تھی کہ میں مانتی ہوں اللہ کی کتاب کو بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ بات یہ ہے کہ کتاب پر عمل بے حد ضروری ہے، کتاب کا علم تکبر کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑی چیز ہیں یا ہم دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی پارٹی کے پیڈسٹل پہ نہ کھڑے ہو جائیں، کسی خود فریبی کا شکار نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، یعنی جزیرۃ العرب سے نکل کر سمندروں سے باہر افریقہ، ایشیا، یورپ، ہر طرف چائنا، پار سمندر پھیلے، اوور سیز پھیل جائے گا. یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا. پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ قرآن پڑھ لیں گے تو کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا، کون ہے ہم سے زیادہ پڑھنے والا، کون ہے ہم سے زیادہ علم والا، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے کہ ہم زیادہ عالم ہو گئے، ہم زیادہ جانتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم ان لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو؟ ایسے قرآن پڑھے ہوئے لوگوں میں کوئی خیر ہے کہ جن کو یہ زوم ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور دوسرے تو کسی کو کچھ پتا ہی نہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت میں سے ہوں گے، اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. کسی غلط فہمی میں نہ رہیے، کسی بھول کا شکار نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ ہم پڑھ لکھ کر بہت اچھے ہو گئے. ہمیشہ اپنی غلطیوں پہ نظر رہے، کوتاہیوں پر نظر رہے، اور پھر کتاب پڑھتے جائیں، اور ہر روز عمل بدلنے کی فکر کریں اور دعائیں کریں اور عمل بدلتے جائیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے ہمدردی کریں، ان تک اس کو لے کر جائیں. جو شخص ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مشن ہوتا ہے، اس کو اس طرح کی خود فریبی اور خود پسندی کا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کہاں کہاں زیادہ اچھا ہو گیا اور میں بہت نیک ہو گیا.